السلام علیکم۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد ہوئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں ازبکستان میں کثیر ملکی کانفرنس شروع ہو گئی ہے، جس میں افغان صدر اشرف غنی بھی شرکت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جوہری تجارت میں ملوث ہونے کے الزام میں 7 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانگ سے نامعلوم افراد نے قبائلی صحافی کو ان کے گھر سے مبینہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ تاجکستان نے ایک بیان میں جنرل نکلسن کے اس بیان کو بے بنیاد قرار دیا ہے، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ تاجکستان کی سرحد سے طالبان تحریک کے لیے ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے پیر کے روز 60 روسی سفارتکاروں کی ملک بدری کا حکم جاری کیا تھا، جن پر جاسوسی کا الزام ہے اور جنہیں اسی ہفتے ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ سمیت 20 سے زائد مغربی ممالک سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کا اسی طرح جواب دے گا۔ شمالی کوریا کے ایک اعلی سطحی وفد چین کے دورے پر ہے، اور اطلاعات ہیں کہ اس وفد میں شامل کوریا کے سربراہ کم جونگ ان بھی شامل ہیں۔ مصر میں پیر کے روز لوگوں نے اسے روزہ انتخابات میں ووٹ ڈالے، جس میں موجودہ صدر عبد الفتح السیسی کے دوبارہ کامیاب ہونے کا قوی امکان ہے۔ کیتالان کے سابق صدر پوئجمان کی گرفتاری کے خلاف اختتام ہفتہ پرتشدد احتجاجوں کے بعد اسپین سیاسی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوہش فلم ایکٹریس اسٹارمی ڈینیلز کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو درست نہیں سمجھتے۔ ترجمان نے کہا کہ 39 برس کی ڈینیلز، جن کا اصلی نام اسٹیفنی گلفرٹ ہے، متضاد بیانات دیتی رہی ہیں، چونکہ وہ کئی بار ٹرمپ کے ساتھ جنسی واقعے کو رد کر چکی ہیں، لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو خبر دی کہ ازبکستان کے تاریخی شہر تاشقند میں افغانستان میں جنگ کے خاتمے، امن کے قیام اور استحکام سے متعلق امور پر بات چیت کے لیے 2 روزہ کثیر ملکی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق
جی، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کئی ممالک کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب 28 فروری کو ہی افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی اور امن تجاویز دی تھی، جس کے بعد امن کے حصول کے لیے اور افغانستان میں مصالحت کی کوششوں میں کچھ تیزی آئی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل ماسکو نے بھی بعض کانفرنسوں کی میزبانی کی تھی، جس میں امریکہ شریک نہیں تھا، لیکن اب اس میں کیونکہ بڑی تعداد میں وہ تمام ممالک شرکت کر رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح سے افغانستان میں امن و مصالحت میں کردار رہا ہے، یا افغانستان میں جو وہ فوجی موجودگی تھی اس میں ان کا حصہ تھا، تو اس لیے یہ ایک اہم جو ہے وہ کانفرنس ہے۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس میں اس بات پر زور دیا جائے گا کہ کس طرح طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکتا ہے۔
اچھا، تو امریکہ بھی اس میں شریک ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے کہا؟
جی، امریکہ کے ایک نمائندے بھی اس میں شریک ہیں، جبکہ روس شامل ہے۔ پاکستان کے جو سرکاری میڈیا، اس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ تو جو توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان کا طالبان پر اثر و رسوخ ہے، اور ان پر یہ دباؤ بڑھایا جائے گا کہ وہ طالبان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ براہ راست افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے ایک میز پر آئیں، تاکہ امن کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔
جی، امن کی طرف یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اس ایک اور خبر پر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ نے جو پابندی لگائی ہے 7 کمپنیوں پر، اس کے بارے میں پاکستان نے رد عمل ظاہر کیا ہے؟
جی ایک روز قبل ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سات جو پاکستانی کمپنیاں ہیں جو کہ جوہری مواد کی تجارت سے وابستہ تھیں ان پر پابندی عائد کی گئی تھی. پاکستان گزشتہ شب دیر گئے پاکستان نے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس معاملے پر جو ہے وہ سیاست یا اس سے گریز کرنا چاہیے. ان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ان جو کمپنیاں جن پر تعزیرات عائد کی گئی ہیں ان سے معلومات مزید حاصل کر رہا ہے تاکہ یہ یہ سبب جانا جا سکے کہ کس بنیاد پر ان پر پابندی عائد کی گئی ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر سپلائر پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اور اس کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان پر کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے اور محض اس پابندی کو جواز بنا کر پاکستان پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے. تو یہ وہ پاکستان کا رد عمل تھا کیونکہ پاکستان نیوکلیئر سپلائر گروپ کی رکنیت کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور اس پابندی کے بعد یہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کی ان کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق جن سے ہم خبروں پر تبصرہ لے رہے تھے. اور اب کچھ مزید خبریں. کتالان کے سابق صدر پوئیجمان کی گرفتاری کے خلاف اختتامی ہفتہ پرتشدد احتجاجوں کے بعد اسپین سیاسی بحران کا شکار ہو گیا ہے. 55 سالہ لیڈر کو جرمن ڈنمارک سرحد پر اتوار کے روز گرفتار کر لیا گیا تھا. انہیں اسپین کی طرف سے یورپین وارنٹ کے تحت اس وقت پکڑا گیا جب وہ بیلجیم میں اپنے اختیار کردہ گھر کی طرف گاڑی میں جا رہے تھے. وہ پیر کے روز جرمن قصبے نیو منسٹر کی عدالت میں پیش ہوئے. اسپین کی حوالگی سے پہلے یہ ابتدائی سماعت تھی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانگ سے نامعلوم افراد نے قبائلی صحافی کو ان کے گھر سے مبینہ طور پر گرفتار کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق شاہ زمان محسود کو ٹانگ میں ان کے گھر سے پیر اور منگل کی درمیانی شب اٹھایا گیا. اس کی تفصیلات کے ساتھ ایک رپورٹ ہم آپ کے لیے بعد میں پیش کریں گے. تاجکستان نے ایک بیان میں جنرل نکلسن کے اس بیان کو بے بنیاد قرار دیا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ تاجکستان کی سرحد سے طالبان تحریک کے لیے ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں. افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے سربراہ نے روس پر افغان طالبان کو اسلحہ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا تھا. برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی جنرل جان نکلسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے روسیوں کی طرف سے عدم استحکام کی سرگرمیاں دیکھی ہیں اور ان کے بقول مبینہ طور پر تاجکستان کی سرحد سے طالبان کو روسی ہتھیار اسمگل کیے گئے ہیں. تاجکستان کا کہنا تھا کہ یہ بیان انتہائی قابل افسوس ہے اور ان کے ملک نے کبھی بھی طالبان تحریک کو جائز قرار نہیں دیا اور وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے. امریکہ نے پیر کے روز 60 روسی سفارتکاروں کی ملک بدری کا حکم جاری کیا ہے جن پر جاسوسی کا الزام ہے اور جنہیں اسی ہفتے ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک درجن کے قریب اتحادی ملکوں نے جن میں فرانس، جرمنی اور پولینڈ شامل ہیں 4 مارچ کو برطانیہ کے شہر سالزبری میں ایک سابق روسی ڈبل ایجنٹ اور ان کی بیٹی پر اعصابی حملہ کرنے پر اس قسم کے احکامات جاری کیے ہیں. اس اقدام کے علاوہ امریکہ نے ملک میں روسی قونصل خانہ بند کر دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام روس کی جانب سے کیمیائی معاہدوں اور بین الاقوامی قانون کے اشتعال انگیزی پر مبنی خلاف ورزی پر کیا گیا ہے. روس نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ سمیت 20 سے زائد مغربی ممالک سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کا اسی طرح جواب دے گا. روسی خبر رساں ادارے تاس کے مطابق کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ انہیں امریکہ اور دیگر ملکوں کی جانب سے روسی سفارتی عملے کی بے دخلی پر بہت افسوس ہے. ترجمان نے کہا کہ روس کی وزارت خارجہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے جس کے بعد وہ صدر ولادیمیر پوٹن کو جوابی اقدامات تجویز کرے گی. شمالی کوریا کا ایک اعلی سطحی وفد چین کے دورے پر ہے اور اطلاعات ہیں کہ اس وقت میں شامل کوریا کے سربراہ کم جونگ ان بھی شامل ہیں. نشریاتی ادارے بلومبرگ نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے 3 مختلف ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کم جونگ ان بیجنگ پہنچے ہیں. بیجنگ میں موجود بعض دیگر سفارتی ذرائع نے مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ پیر کے شب بیجنگ پہنچنے والے شمالی کوریا کے وفد میں کم جونگ ان بھی شامل ہیں لیکن وہ فی الحال اس اطلاع کی تصدیق نہیں کر سکتے. مصر میں پیر کے روز سے لوگوں نے سہ روزہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے شروع کر دیے ہیں، جس میں موجودہ صدر عبد الفتح السیسی کے دوبارہ کامیاب ہونے کا قوی امکان ہے۔ ووٹنگ منگل کو بھی جاری رہی۔ صدر کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، کچھ مخالفین نے شکایت کی ہے، جبکہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نتائج سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایسے میں جب ملک کے دارالحکومت اور مصر کے 14 صوبوں میں پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ کا آغاز ہوا، قاہرہ کے تحریر چوک پر صدر کے حامیوں نے ریلی نکالی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے میمو گیٹ کیس کے سلسلے میں امریکہ کے لیے سابق سفیر حسین حقانی کو ملک میں واپس لانے کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے خارجہ اور داخلی امور کے سیکرٹریوں کو طلب کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد ناصر کی۔
عدالت عظمیٰ نے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف میمو گیٹ کیس میں کسی ٹھوس پیش رفت نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے داخلہ اور خارجہ کی وزارتوں کے سیکرٹریز کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ منگل کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت میں حسین حقانی کی گرفتاری سے متعلق پیش رفت کے بارے میں استفسار کیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے عہدیدار نے عدالت کو بتایا کہ اس بارے میں متعلقہ وزارتوں کو خطوط لکھے جا چکے ہیں، جبکہ حسین حقانی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کے وارنٹ کے اجرا کے لیے معاملہ چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت خارجہ کو واشنگٹن میں سفارت خانے سے دستاویزات موصول ہونا باقی ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک بندہ عدالت کو یقین دہانی کروا کر ملک سے کیسے بھاگ گیا، یہ اب عدالت کی عزت کا معاملہ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل وقار رانا نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور تحقیقات جاری ہیں، اور اس بابت کچھ ریکارڈ واشنگٹن سے منگوانا ہے جس کے ملنے پر تحقیقات میں پیش رفت ہوگی۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حسین حقانی کو پاکستان لانے کے لیے حکومتی اقدام سے عدالت مطمئن نہیں، اور اب تک اس معاملے میں جو کچھ ہوا وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ انہوں نے بدھ تک تمام دستاویزات مکمل کر کے داخلہ اور خارجہ وزارتوں کے سیکرٹریز کو ذاتی حیثیت میں بینچ کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ میمو گیٹس سکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب ایک پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس وقت کے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے ایک خفیہ میمو امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ایڈمرل مائک مولن کو پہنچانے کا کہا تھا۔ اس خط میں ایبٹ آباد میں القاعدہ کے روپوش رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن کے بعد مبینہ طور پر پاکستانی حکومت کے لیے ممکنہ فوجی بغاوت کو مسدود کرنے کے لیے مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ حسین حقانی نے اس معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، جبکہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جس کی رپورٹ کے مطابق یہ خط حسین حقانی نے ہی تحریر کیا تھا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی اور موجودہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون حزب مخالف کی جماعت تھی۔ میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے اس وقت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف حکومت کے خلاف اس معاملے پر عدالت میں گئے تھے، لیکن منگل کو اپنے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کے لیے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں میمو گیٹ سے دور رہنا چاہیے تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدے سے متعلق معاملات پر بات چیت کے لیے 29 مارچ سے نئی دہلی میں انڈس کمیشن کا 2 روزہ اجلاس ہوگا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
سندھ طاس آبی معاہدے کے تحت آنے والے متعدد امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے بھارت اور پاکستان کے مابین جمعرات اور جمعہ کے روز نئی دہلی میں پرماننٹ سندھ کمیشن کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق آبی کمیشن کا یہ 114واں اجلاس ہوگا۔ سندھ طاس معاہدے کی روح سے سال میں کم از کم ایک بار یہ اجلاس منعقد ہونا چاہیے۔ بھارت کے انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینہ، وزارت خارجہ کا ایک نمائندہ اور تکنیکی ماہرین اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ پاکستان کے 6 رکنی وفد کی قیادت سید محمود مہر علی شاہ کریں گے۔ یہ اجلاس دونوں ملکوں کے مابین سفارتکاروں کو ہراساں کیے جانے کے الزامات سمیت متعدد معاملات کی وجہ سے پیدا شدہ کشیدگی کے تناظر میں منعقد ہو رہا ہے۔ حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے ریٹل ہائیڈرو الیکٹریسٹی، پاکل دل اور لوور کلنئی پروجیکٹوں سے متعلق امور اجلاس میں زیر بحث آ سکتے ہیں۔ مذکورہ تینوں پروجیکٹ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پڑتے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ چونکہ چناب بیسن میں واقع ہیں، اس لیے ان سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس معاہدے پر 1960 میں دستخط کیے گئے تھے، لیکن بھارت کا اصرار ہے کہ ان پروجیکٹوں کو معاہدے کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ چونکہ 340 میگا واٹ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو کہ بادی پورہ میں جہلم کی شاخ پر واقع ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن کا پچھلا اجلاس مارچ 2017 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ یہ اجلاس باری باری دونوں ملکوں میں منعقد کیا جاتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 6 دریا بیاس، راوی، ستلج، سندھ، چناب اور جہلم آتے ہیں۔ آبی معاہدے کے تحت سندھ، جہلم اور چناب دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مخصوص ہے اور راوی، ستلج اور بیاس کا بھارت کے لیے۔ سابقہ اجلاس میں بھارت کی جانب سے پی کے سکسینا کی قیادت میں 10 رکنی وفد نے حصہ لیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ نے روس کے 60 سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں ایک ہفتے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ فرانس، جرمنی اور پولینڈ سمیت امریکہ کے متعدد اتحادی بھی ایسے ہی اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کا سبب 4 مارچ کو برطانیہ کے شہر سیلسبری میں ایک سابق روسی ڈبل ایجنٹ اور اس کی بیٹی پر جان لیوا کیمیاوی حملہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
سرگے اسکریپال اور ان کی بیٹی یولیا پر روسی فوجی معیار کے اعصاب شکن زہر کا حملہ کیا گیا۔ اس پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نے روس کے 60 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے اور سیاٹل کا کونسل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی روس کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے اقدامات ایسا نہیں ہونے دیتے۔ ترجمان راج شاہ نے یہ کہا۔
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action.
برطانیہ میں زہر دینے کا واقعہ ایک انتہائی شرمناک اقدام تھا، جس کی وجہ سے آج یہ اعلان کرنا پڑا۔ یہ حملہ سوچے سمجھے بغیر کیا گیا۔ اس سے نہ صرف زہر کا شکار ہونے والے 2 افراد بلکہ کئی اور شہریوں کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی۔ یہ تھا وائٹ ہاؤس کے ترجمان راج شاہ کا بیان۔ ماسکو میں امریکی سفیر جان ہنٹس مین نے روسی سفارتکاروں کو نکالنے کے اقدام کی وضاحت کی۔
The United States takes this action in conjunction with our NATO allies and partners around the world.
امریکہ نے یہ فیصلہ اپنے نیٹو اتحادیوں اور دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ یہ برطانیہ کی سرزمین پر روس کے فوجی معیار کے کیمیاوی حملے کا رد عمل ہے۔ یہ تھے ماسکو میں امریکی سفیر جان ہنٹس مین کے الفاظ۔ واشنگٹن میں امریکی سفیر اناتولی انتونوف کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کی بے دخلی کا فیصلہ کرنے سے پہلے روس کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور یہ اقدام گزشتہ ہفتے ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی تعمیری ٹیلی فونک گفتگو کے خلاف ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ روس جوابی اقدام کرتے ہوئے کم از کم 60 امریکی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے گا۔ روس گزشتہ سال ستمبر میں بھی 755 امریکی سفارتکاروں کو بے دخل کر چکا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کو آسٹریلیا نے اعلان کیا کہ وہ بھی 2 روسی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکالنے کے احکامات جاری کر رہا ہے۔ یہ اقدام برطانیہ کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر اٹھایا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
برطانیہ میں مقیم سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پر کیمیاوی حملے میں روس کی حکومت مبینہ طور پر ملوث ہے۔ برطانیہ نے اس الزام کے تحت روسی سفارتکاروں کو برطانیہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور اب برطانیہ کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کئی مغربی ملکوں نے بھی علامتی طور پر روسی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی 2 روسی سفارتکاروں کو آسٹریلیا سے نکل جانے کے احکامات کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل کہتے ہیں کہ روس بہت عرصے سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔
It reflects a pattern of recklessness and aggression by the Russian government.
اس سے روسی حکومت کی بے پرواہ اور سنگ دلانہ رویے کی عکاسی ہوتی ہے، چاہے وہ کرائمیا کا انضمام ہو، مشرقی یوکرین پر حملہ یا مغربی ملکوں کے انتخابات میں دخل اندازی۔ ہر جگہ روس کا یہ رویہ صاف نظر آتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد آسٹریلیا سن 2018 کے عالمی کپ کے مقابلوں کا بائیکاٹ کر سکتا ہے جو روس میں ہو رہے ہیں۔ سر جنگ کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مغربی ملکوں سے اتنی بڑی تعداد میں روسی سفارتکار نکالے گئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ سمیت 20 سے زائد مغربی ممالک سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کا اسی طرح جواب دے گا۔ روسی خبر رساں ادارے تاس کے مطابق کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ انہیں امریکہ اور دیگر ملکوں کی جانب سے روسی سفارتی عملے کی بے دخلی پر بہت افسوس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ روس کی وزارت خارجہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بعد وہ صدر ولادیمیر پوٹن کو جوابی اقدامات تجویز کرے گی۔ پاکستان کے سابق سفیر ظفر ہلالی کا کہنا ہے کہ روس کے اقدام سے ایک اور سرد جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ روس جس طرح مشرق وسطی میں سرگرم ہے، بات سرد جنگ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ سرگئی اسکریپال پر کیمیاوی حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا حملہ ہے۔ پاکستان کے سابق سفیر ظفر ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے روس پر حملے کا الزام لگایا ہے اور بہت سے ملک سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے وہ سب اس معاملے میں ایک ہو گئے ہیں۔
میرے خیال میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کا ایکشن روس نے جو لیا ہے، اور اگر وہ بیونڈ ڈاؤٹ پروو ہو گیا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ بہت سارے ملک سمجھتے ہیں کہ جو برٹن نے انکوائری کی تھی وہ ٹھیک تھا اور اس کا فیصلہ ٹھیک تھا اور واقع اس قسم کا اٹیک ہوا ہے، تو پھر بڑا بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اور ظاہر ہے اگر آپ ایک الائنس میں ہو جیسے یہ ملک ہیں نیٹو، تو وہ سب مل کے کوئی ریئیکشن ان کا ہوگا، اور وہی ہوا۔ امریکہ نے اور دوسرے نیٹو ملکوں نے یہ سب مل کے یہ ایکشن لیا ہے، اور بلکہ غیر نیٹو ملکوں نے بھی بہت افسوسناک، بہت برا سوچا ہے، سمجھا ہے اس کو، اور شاید وہ بھی کچھ کریں۔ جی ہاں، اگر ایسا ایکشن ہوتا ہے دین دا ورلڈ شوڈ گیٹ ٹوگیدر۔
ظفر ہلالی کہتے ہیں کہ روس کے اقدام سے ایک اور سرد جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ روس جس طرح مشرق وسطی میں سرگرم ہے، بات سرد جنگ سے آگے جا سکتی ہے۔
اس وقت لیڈرشپ ایسا ہے امریکہ کا کہ لوگ تو یہی نہیں سوچ رہے کہ کولڈ وار شروع ہو رہا ہے اور تعلقات برے ہو رہے ہیں، اب تو کھلا کھلا جنگ کی بات ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے دیر تک ایسا چلے گا جنگ ہونے کے پہلے۔ ایران پہ ان کا جنگ ہو سکتا ہے، اور بھی مسئلے ہیں جدھر لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی کولڈ وار نہ بٹ ہاٹ وار بھی ہو۔
ظفر ہلالی کا خیال ہے کہ ولادیمیر پوتن کے مزید 6 سال کے لیے صدر منتخب ہونے کے بعد مغرب سے تعلقات جلد بہتر ہونے کا امکان نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کا ایک اعلیٰ سطحی وفد مبینہ طور پر چین کے مختصر دورے پر ہے، جس سے ان افواہوں میں شدت آ رہی ہے کہ اس وفد میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان بھی شامل ہیں، جنہوں نے چینی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ میڈیا میں آنے والی رپورٹوں کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے وفد کو لیے ہوئے ایک ریل گاڑی سخت سیکیورٹی میں منگل کے روز بیجنگ سے روانہ ہوئی، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس گاڑی پر کون سوار تھا۔ شمالی کوریا کے وفد کے چین کے دورے کی اطلاعات پیر کو اس وقت سامنے آئی تھیں جب جاپان کے ایک ٹی وی اسٹیشن نے بیجنگ کے ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے والی ایک پرانی ہرے رنگ کی ریل گاڑی کی تصاویر نشر کی تھیں۔ جاپان کے این ٹی وی نیٹ ورک نے دعویٰ کیا تھا کہ سبز اور زرد رنگ کی یہ ٹرین اس ٹرین سے بہت ملتی جلتی ہے جس کے ذریعے کم جونگ ان کے والد کم جونگ ال سن 2011 میں بیجنگ آئے تھے۔ بڑے کم جونگ ان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے چین کے دورے کے لیے ایک نجی ٹرین استعمال کی تھی۔ لیکن جنوبی کوریا میں قائم سی جونگ انسٹیٹیوٹ میں شمالی کوریا سے متعلق امور کے تجزیہ کار جی اونگ چینگ نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک ای میل پیغام میں کہا ہے کہ کم جونگ ان سینئر کے علاوہ شمالی کوریا کے اعلیٰ سطحی وفد نے کبھی خصوصی ٹرین استعمال نہیں کی۔ شمالی کوریا یا چین نے اس مبینہ دورے کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مزید تقسیم ہونے کے بعد سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اب دونوں گروپوں کے درمیان اتحاد کے امکانات کم ہیں اور اس صورتحال کے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پروگرام جہاں رنگ میں دو تجزیہ کاروں ڈاکٹر توصیف احمد اور منصور سے بات کی۔ ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا تھا،
دیکھیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج جو دو ڈیولپمنٹ ہوئے، ایک تو یہ کہ فاروق ستار صاحب کو کنوینر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا، دوسرے سندھ اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں سید سردار احمد، جو بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں اردو بولنے والے، انہوں نے فاروق ستار کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کئی اراکین نے قومی اسمبلی میں بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رفت بڑھے گی، رفت کے بڑھنے کے نتیجے میں مختلف گروپ کام کریں گے یا فاروق ستار کوئی نئی جماعت بنا لیں گے۔ تو یہ اگر یہ ایسا ہوا واقعی الیکشن تک، تو پھر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا۔ ویسے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تو الطاف حسین کے پاس ہے، ان کے پاس تو ویسے بھی نہیں تھا، مگر اس تقسیم کے بعد یہ بہت زیادہ منفی صورتحال کر جائے گا۔
مختار منصور صاحب، کیا آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب کوئی سنجیدہ اور مخلصانہ خواہش پائی جاتی ہے دوبارہ مرج ہونے کی آپس میں؟
شکریہ جعفری صاحب، دیکھیے اس میں دو تین جو نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو اگر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیے ان کا اپنا جو آئین ہے پارٹی کا، اس کے مطابق رابطہ کمیٹی کنوینر کا انتخاب کرتی ہے جو انہوں نے جمع کرایا تھا، اور جب الطاف صاحب اس کے قائد تھے اس وقت بھی یہ جماعت رجسٹرڈ ہوئی تھی کنوینر کے نام سے، یعنی فاروق ستار کے نام سے، اور ان کا انتخاب جو تھا وہ رابطہ کمیٹی نے کیا تھا۔ اب رابطہ کمیٹی کے اراکین نے جو ہے وہ نئے انتخاب کے تحت جو ہے وہ خالد مقبول صاحب کو لے لیا ہے، یہ تو آ گیا اس کا ایک قانونی پہلو۔ اس میں جو ہے فاروق ستار صاحب کا جو کہنا ہے وہ اس لحاظ تک ان کے وزن نہیں رکھتا۔ اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف، سیاسی یہ تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو قوتیں کراچی کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے پہلے تو لے کر آئے وہ پی ایس پی کی شکل کے اندر، اب پی ایس پی کو چونکہ وہ نہیں وہ بنا سکی اپنا ایک طرح سے پوزیشن، تو اب یہ ان گروپس کو لایا گیا، ان گروپس کے درمیان بھی نہیں بن پایا۔ معاملہ یہ ہے کہ جو کہ کراچی کا ووٹ جو ہے وہ الطاف حسین کا ووٹ ہے، الطاف حسین کے ساتھ انہیں ڈائلاگ کرنا پڑیں گے حکومت کو، چاہے کل کریں چاہے آج کریں، جتنا دیر کریں گے اس سے نقصان پہنچے گا۔ اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ ان میں سے 90% لوگ واپس چلے جائیں گے جو کسی نہ کسی خوف یا کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اب یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں کا جو عوام کا جو ہم گلیوں میں پھر کر محلوں میں جا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو جنرلی لوگوں کا جو ایک اوپینین ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا آج بھی جو ہے وہ سمپیتھی یا ان کا ایک طرح سے لگاؤ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کا جو کراچی میں بن رہی ہے نیشنل پولیٹکس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟
جی بالکل پڑے گا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر ایک زمانہ تھا کہ کراچی جو تھا وہ طرح سے مرغ باد نما ہوا کرتا تھا، فیصلہ کرتا تھا سیاست کا، اس کا کردار یہ ختم کر دیا گیا ذلہ ضیاء کے دور کے اندر۔ خطرہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کہیں کراچی کے جو اطراف کے علاقے ہیں ان پر مذہبی جماعتیں قابض نہ ہو جائیں، اور اس کے مذہب کا قابض ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شہر جو ہے وہ ایک طرح سے ہوسٹیج ہو جائے گا، اور وہ اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ ان کو شاید ہمارے منصوبہ سازوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایڈ ہاک جو فیصلے ہیں اور مائنس کرا دیں، کہ مائنس عوام کر سکتے ہیں، کوئی ادارہ کسی ریڈرشپ کو مائنس نہیں کر سکتا، جو اس کا ووٹر ہے وہ مائنس کرے گا۔
صحیح،
پالیسی سازی کو جو ہے وہ بالکل اسموتھلی چلتے رہنا چاہیے، لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں تو کچھ نہ،
کچھ کہیے نا، اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے شمال مغربی قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں نامعلوم مسلح افراد ایک صحافی شاہ زمان محسود کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد۔
قبائلی صحافی شاہ زمان محسود کو نامعلوم افراد نے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں ان کے گھر سے سوموار اور منگل کی درمیانی شب اٹھایا ہے۔ شاہ زمان محسود کا تعلق قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے ہے اور وہ کراچی سے شائع ہونے والے اخبار کے ساتھ منسلک ہے۔ شاہ زمان کے بھائی اسماعیل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ رات کی 1 بجے سفید کپڑوں میں ملبوس 5 افراد نے ان کے گھر پر چھاپا مار کر شاہ زمان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ شاہ زمان محسود کی بھائی اسماعیل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ رات کی 1 بجے سفید کپڑوں میں ملبوس 5 افراد نے ان کے گھر پر چھاپا مار کر شاہ زمان محسود کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے 5 افراد کی شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق سیکورٹی فورسز سے تھا۔ ٹانگ میں صحافیوں نے بتایا کہ گھر پر چھاپا مارنے سے قبل ان 5 افراد نے محسود پریس کلب پر بھی چھاپا مارا تھا۔ ابھی تک کسی فرد یا ادارے نے شاہ زمان محسود کی گرفتاری یا اغوا کے بارے میں کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ پشاور کے صدر سیف الاسلام سیفی نے شاہ زمان محسود کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قبائلی صحافی اسلام گل آفریدی نے بھی شاہ زمان محسود کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔
ہم صحافی شاہ زمان محسود کی اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جلد بازیابی کے لیے اقدامات اٹھائے، کیونکہ قبائلی صحافیوں کی جو پہلے سے کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس قسم کے واقعات سے ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گے، اور میرے خیال میں ابھی چونکہ قبائلی علاقوں میں ریہیبلیٹیشن اور دوبارہ آبادکاری کا کام جاری ہے، تو میرے خیال میں اس میں میڈیا اور صحافیوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔
جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف 2009 کے اواخر میں شروع کی گئی فوجی کارروائی کے باعث لاکھوں کی تعداد میں لوگ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک اور دیر اسماعیل خان منتقل ہو چکے ہیں۔ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ عارضی طور پر نقل مکانی کرنے والوں کی طرح ٹانک اور دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ شاہ زمان محسود کو ایک ایسے وقت میں گرفتار کر لیا گیا ہے جب انتظامیہ نے حکومت مخالف ریلی نکالنے کے الزام میں قبائلی سیاسی اتحاد کے مقامی رہنما کو گرفتار کر کے علاقے میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگوائی ہے، جبکہ اسی قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان منظور پشتین نے پختون قوم کو درپیش سیکورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے پختون تحفظ تحریک قائم کر لیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ ملک کے اندر انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے نہ تو اس کے پاس ضروری اختیارات ہیں اور نہ ہی درکار استعداد کار موجود ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کی ایک ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر انٹرپول طارق ملک کا کہنا تھا کہ ادارہ لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے کے خلاف کارروائیوں میں بھرپور کوششیں کر رہا ہے، لیکن ملک کے اندر انسانی اسمگلنگ کے لیے اس کے پاس مناسب اختیارات اور انتظامات نہیں ہیں۔ اجلاس کی صدارت کرنے والے سینئر قانون ساز نواب یوسف تالپور نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے ایک وفاقی ادارہ ہے، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہونے سے اس کا دائرہ اختیار بھی محدود ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی کا تحریری معافی نامہ قبول کرتے ہوئے ان کے خلاف جاری عدالتی کارروائی ختم کر دی ہے۔ دوران سماعت سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے تحریری معافی نامے میں نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ اپنے الفاظ پر معافی مانگتے ہیں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ عدالت نے معافی نامے کا جائزہ لینے کے بعد نہال ہاشمی کی معافی قبول کر لی اور توہین عدالت کیس میں جاری شو کاز نوٹس واپس لیتے ہوئے کیس نمٹا دیا ہے۔ روس کے صدارتی انتخابات کے نتائج پر روسیوں اور نہ ہی مغربی اقوام کو حیرت ہوئی ہے۔ یہ انتخابات 18 مارچ کو منعقد ہوئے تھے اور اب صدر ولادیمیر پوٹن آئندہ 6 سال تک روس کے صدر رہیں گے۔ تاہم جہاں تک کریملن کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کا انعقاد شفاف اور منصفانہ تھا، وہاں روس کے بڑے تجزیہ کاروں نے سن 2024 کے بعد ملک میں قیادت کے بحران کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں پولیا سیواشینکو کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
روس میں انتخابات ختم ہوئے، نتیجے میں صدر ولادیمیر پیوتن نے اقتدار پر اپنی گرفت قائم رکھی اور اب آئندہ 6 سال کے لیے وہ ملک کے صدر رہیں گے۔ صدر پیوٹن کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ نتائج خود بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
Elections that took place on March 18th demonstrated that our society is fully consolidated.
18 مارچ کو ہونے والے انتخابات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ متحد ہے اور یہ کسی کے حملوں کی وجہ سے مستحکم نہیں ہے، بلکہ انتخابی نتائج نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سب ملک کی مزید ترقی اور نمو کے آئندہ منصوبوں کی وجہ سے ہے۔ تاہم بہت سے ایسا نہیں سمجھتے، ان میں شامل روس کے متعدد لبرل سیاسی تجزیہ کار ہیں جن میں دمیتری اور ایشکن بھی ہیں، جن کا کہنا ہے وہ جیت تو گئے لیکن میں کس بات سے ناخوش ہوں۔ تو یہ انتخابات سوویت انتخابات سے مشابہ تھے، اول پیوٹن کا متبادل کوئی نہیں تھا، اسی طرح سوویت ووٹ پرچی پر صرف ایک نام درج ہوتا تھا، دوسرے رائے دہندگان کو رائے دہی کے لیے لایا جاتا تھا، لوگ کوئی سیاسی موقف اختیار کرنے سے ڈرتے تھے، ان کے باسوں نے ان سے کہا کہ انہیں جانا ہے اور وہ چلے آئے۔ روس کے مستقبل کے بارے میں تجزیہ کار اور ایشکن مایوس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ روس کو کسی تبدیلی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ پیوتن جیسے چاہیں گے ملک چلاتے رہیں گے اور جب سن 2024 میں وہ صدارت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو تب کیا ہوگا۔ اس بارے میں اوریشکن کا کہنا ہے،
preemnikom Vladimir Vladimirovich Putin. Who is going to be Putin's successor? Putin himself. We don't know yet in what capacity.
Putin ka jaannishin kaun hoga? Putin khud. Hame iska abhi ilm nahi ki wo kis haisiyat mein honge, kya wo wazir-e-azam honge یا نئی مملکت کے لیڈر، لیکن ان کے لیے چھوڑ کر جانا مشکل ہوگا اور ہر سال یہ مشکل تر ہوتا جائے گا۔ اور ایشکن کا کہنا ہے کہ جو بھی پیوٹن کے بعد آئے گا اسے ملکی اشرافیہ کو خوش رکھنے کی کوئی راہ نکالنا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن سے بھی وفادار رہنا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر تجارت ولبر راس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آئندہ مردم شماری میں شہریت کی حیثیت سے متعلق سوال بھی شامل ہوگا۔ امریکی مردم شماری بیورو یہ سروے ہر 10 سال کے بعد کرتا ہے اور آئندہ سروے سن 2020 میں ہونا ہے۔ سوالات کو حتمی شکل دینے کی تاریخ ہفتے کے روز تک ہے۔ راس نے پیر کو دیر گئے کہا کہ انہوں نے شہریت کے بارے میں سوال محکمہ انصاف کی درخواست پر شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اس لیے اسے ضروری خیال کرتا ہے کہ اقلیتوں کے ووٹنگ کے حقوق کا بہتر طور پر تحفظ کیا جا سکے۔ امریکی ریاست وسکانسن میں ہائی اسکول کے درجنوں طلباء ایوان کے اسپیکر پال رائن کے آبائی قصبے کی طرف مارچ کر رہے ہیں تاکہ اسلحے کے حصول کے قانون میں اصلاحات کا پیغام دے سکیں۔ نوجوان طلباء میڈیسن سے 80 کلومیٹر دور جینس ویل کی طرف جا روز تک مارچ کریں گے اور پال رائن پر زور دیں گے کہ وہ گن اصلاحات کے بامانی قانون کو اب منظور کر لیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ مارچ رائن کی طرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے گن اصلاحات میں کسی تبدیلی کی کوشش میں بار بار اسے روکنے یا اسے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مارچ کے منتظم بینڈی فریڈ لک کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہم جاری رہے، خبروں میں یہ سلسلہ جاری رہے اور لوگوں کو اس وقت تک با اختیار اور پرعزم رکھا جائے جب تک ہم اسلحے کے قانون میں اصلاحات کے لیے شعور اجاگر نہیں کر لیتے، اور نومبر کا مہینہ آ جاتا ہے اور یہ تمام سیاستدان دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ہم انہیں ووٹ نہ دیں۔ یہ تھے مارچ کے ایک منتظم برینڈن فریڈلیا کے الفاظ۔ فوج فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز نے اتوار کو سی بی ایس ٹی وی چینل پر ایک طویل انٹرویو میں صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ تعلقات کے بارے میں جو انکشاف کیا تھا اس کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا رد عمل محتاط اور دفاعی تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کے سی بی ایس ٹیلی ویژن کے 60 منٹس پروگرام میں فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیل نے سن 2006 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ تعلقات کا تفصیلا ذکر کیا۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان راز شاہ کا کہنا تھا،
With respect to that interview, I will say the president strongly, clearly and has consistently denied these underlying...
جہاں تک اس انٹرویو کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ صدر نے مسلسل سختی اور وضاحت سے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار جو اپنے موقف اور بیان کو تبدیل کر رہی ہیں وہ الزامات لگانے والی ہیں۔ 60 منٹس پروگرام میں اداکارہ ڈینیل نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے ان تعلقات کا ذکر کیا جو سن 2006 میں شروع ہوئے تھے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ سن 2011 میں ایک اجنبی شخص نے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان مبینہ تعلقات کو تش تش بام نہ کریں۔
A guy walked up on me and said to me, leave Trump alone, forget the story.
اداکارہ ڈینیل کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ٹرمپ کی بات نہ کرو، یہ واقعہ بھول جاؤ۔ پھر اس نے میری بیٹی کو دیکھ کر کہا کہ اس خوبصورت بچی کو بہت دکھ ہوگا اگر اس کی ماں کو کچھ نقصان پہنچا، اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ ڈینیل کے وکیل نے ایک اور ٹیلی ویژن چینل کو بتایا ہے کہ مزید تفصیلات ابھی اور سامنے آئیں گی۔ پیر کو صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے۔ ٹرمپ کے ایک دوست کرسٹوفر روڈی نے بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی ایک گفتگو کے حوالے سے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا۔
Yeah, I can only tell you what he told me. He said he thought that much of the Stormy Daniels stuff was a political hoax.
میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹارمی ڈینیل کا بیان ایک سیاسی دھوکے بازی ہے، بس انہوں نے اتنا ہی کہا۔ اس اداکارہ کے انکشاف پر قانونی بحث بھی چھڑ گئی ہے کیونکہ ڈینیل نے زبان بندی کے لیے $130,000 بھی وصول کیے تھے۔ یونیورسٹی آف میامی کے تجزیہ کار ڈیوڈ ابراہم کہتے ہیں،
The payoff for the silence came through potentially at least what was the campaign committee.
جہاں تک خاموش رہنے کے لیے رقم کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی کمیٹی نے اس کو اپنے اخراجات میں ظاہر کیوں نہیں کیا۔ واضح ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک ایسے وقت میں اٹھا ہے جب وائٹ ہاؤس اور موجودہ انتظامیہ میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو سبکدوش کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور تبدیلیوں کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن میں پاکستانی صحافیوں کی تنظیم پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کی پہلی منتخب کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ معروف دانشور اکبر ایس احمد نے تقریب میں ان منتخب نمائندوں سے حلف لیا، جبکہ تقریب سے امریکی ریاست ورجینیا کے وزیر تعلیم عاطف قرنی اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر اعزاز احمد چودھری نے خطاب کیا۔ اسفر امام اس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔
واشنگٹن میں صحافتی فرائض انجام دینے والے پاکستانی امریکی صحافیوں کے اس تنظیم کے انتخابات گزشتہ دنوں ورجینیا میں منعقد ہوئے تھے، جس میں صدر کے عہدے کے لیے وائس آف امریکہ پشتو سروس کے رحمان بنیری، سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اب تک ٹی وی کے خرم شہزاد اور خازن کے عہدے کے لیے دنیا ٹی وی کے یوسف چودھری بطور امیدوار سامنے آئے۔ دیے گئے شیڈول کے مطابق کوئی امیدوار ان کے مقابلے میں سامنے نہیں آیا، جس پر الیکشن کمیشن نے ان تینوں امیدواروں کو کامیاب قرار دیا۔ تقریب حلف برداری مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں معروف دانشور پروفیسر اکبر ایس احمد کے علاوہ پاکستانی سفیر اعزاز چودھری، ریاست ورجینیا کے سیکرٹری تعلیم عاطف قرنی، مسلم فار ٹرمپ کے ساجد تارڑ، امریکی محکمہ خارجہ اور ورجینیا کاؤنٹی کے نمائندے شریک ہوئے۔ پروفیسر اکبر ایس احمد نے پاپا کے منتخب نمائندوں سے حلف لیا اور انہیں تاکید کی کہ وہ صحافتی فرائض کے انجام دہی کے علاوہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینے کے فرائض بھی انجام دیں.
So remember that you are also journalists but also teachers, simply teachers. پڑھائیں آپ, بتائیں لوگوں کو.
پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے اس موقع پر خطاب میں پاپا کے منتخب نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے جسے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ تعلقات عوام کی سطح پر رابطوں سے ہی مؤثر انداز میں قائم ہو سکتے ہیں.
سب سے پہلے تو پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن پاپا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا یہاں پہ قیام اور مقام بنا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیم نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے. تو یہ تو ایک موقع دے گا پاکستان کی کوئی بھی شخصیت آئے یا امریکہ کی شخصیت آئے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر کرے, معاشرے میں ہم آہنگی لائے, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر کرے. یہ میری کم از کم تشریح تو یہی ہے.
پاپا کے نو منتخب صدر رحمان بونیری نے اس موقع پر اپنے مختصر خطاب میں وعدہ کیا کہ وہ اپنے ایک سال کے دورانیے میں پاکستانی صحافیوں کے اس پلیٹ فارم کو ایک متحرک پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیں گے, جس کے لیے جتنا بھی وقت درکار ہوا وہ دینے کو تیار ہیں. پاپا پہلی تنظیم ہے جو امریکہ میں فرائض انجام دینے والے پاکستانی صحافیوں کی نمائندگی کرے گی. توقع ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نہ صرف پاکستانی صحافیوں کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ ملے گا بلکہ یہ پلیٹ فارم دیگر صحافی تنظیموں کے ساتھ پاکستانی صحافیوں کے روابط کو بھی استوار کرنے کا ذریعہ بنے گا. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کا اعلان کیا. اس نئے منصوبے کے تحت امریکہ کی ایک ترجیح دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کا تحفظ اور ان کی ترقی ہے. جب رو استبداد کا شکار ہوئے ایسے عیسائیوں کے دفاع میں عالمی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر پینس نے کہا کہ مذہبی آزادی کا تحفظ اور اس کا فروغ ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی ایک ترجیح ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں اپنی تقریر میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے گشتی سفیر سیمول براؤن بیک نے بھی کہا کہ فی الوقت مذہبی آزادی خارجہ پالیسی کا نہایت اہم موضوع ہے. دنیا بھر میں جبر و استبداد کرنے والی حکومتوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ان کی جانب سے اقلیتی مذہبی گروپوں پر جبر روا رکھنا ہے. دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان کے لیے ظلم, جبر اور امتیاز سلوک روزانہ کی ایک حقیقت بن چکا ہے. عقیدے کے پیروکار اور عقیدہ نہ رکھنے والے دونوں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اور ان کے انسانی حقوق محدود کر دی جاتے ہیں یا بعض اوقات مکمل طور پر ان پر حد بندی عائد کر دی جاتی ہے. اس قسم کی خلاف ورزیوں اور مذہبی آزادی کے خلاف کارروائیوں پر امریکہ کے رد عمل کی بنیاد 20 سال قدیم مذہبی آزادی کے بین الاقوامی قانون پر قائم ہے, جس کے تحت مذہبی آزادی کے تحفظ اور اس کے فروغ کو امریکہ کے لیے خارجہ پالیسی کی ایک ترجیح کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا. گزشتہ چند برسوں میں محکمہ خارجہ نے اس بارے میں کہ مستقل بنیاد پر اقلیتی برادریوں کے ارکان کے حقوق کی کس طرح وکالت کی جائے اور معاشرے میں ان سے مساوی سلوک کو فروغ دیا جائے اپنے سفارت خانوں اور کونسلیٹ کو رہنما اصول مہیا کیے ہیں. ثقافتی ورثے کے تحفظ کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے محکمہ خارجہ نے سمتھسونین انسٹیٹیوشن کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے تاکہ کلیسا اور دوسرے اقلیتی عقیدوں کی برادریوں کے رہنماؤں کو اس بات کی تربیت دی جا سکے کہ ثقافتی اہمیت کے قدیم مقامات کا کس طرح تحفظ کیا جائے. محکمہ نے امریکی ریاستوں کی تنظیم کے ساتھ بھی کام کیا ہے تاکہ ہمارے نصف کرۂ ارض کے ملکوں کو ان کوششوں میں شامل کیا جا سکے جن سے دوسرے علاقوں میں جبر و استبداد کو روکا جا سکے. پھر بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے عناصر موجود ہیں جو مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مذہبی کثیر جہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے جواب میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس بنیادی آزادی کی آفاقی اہمیت پر زور دینے کا عہد جاری رکھیں. ہم ایسے ماحول کی تشکیل اور تحفظ کے ذریعے دیرینہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس میں ہر ایک اپنے مذہب یا اپنے عقیدے کی آزادی سے لطف اندوز ہو سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر کے صحرائی علاقے میں ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لانے کا ایک منفرد انداز، گھروں کے قریب پانی کے نلکوں کی مفت تنصیب۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں صحرائے تھر کے مکینوں، خاص طور پر خواتین کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے اور تھر میں ماں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی لانے کے لیے ایک منفرد انداز سے کام کرنے والے ادارے حسن فاؤنڈیشن کے بانی اور مشیگن میں آباد ایک کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر مختار خان کی، جن کا کہنا ہے کہ اگر تھر کی خواتین کو روزانہ میلوں دور سے بھاری مٹکوں میں پانی لانے کی مشقت کم کر دی جائے تو اس سے تھر میں ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مختار نے تھر کی عورتوں کی زندگی میں پانی بھرنے کی مشقت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ تھر کی خواتین کو پانی بھرنے کی مشقت سے بچانے کے لیے ان کے گھروں کے قریب پانی کے نلکے مفت نصب کرنے میں مصروف ہے۔
جو خواتین روزانہ 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر واک کرتی ہیں تو ان کے سر پہ 40 پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے، ان کو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 100 ٹیمپریچر میں یا آپ اس کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ 45 میں آپ 1 گھنٹہ واک کرتی ہیں، پھر گھڑے کو آپ گھر لے کے آتی ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر ہم پانی ان کو ان کے گھر کے قریب لے کے آئیں تو یہ مشکلات ان کی بہت کم ہو جاتی۔ حسن فاؤنڈیشن کا جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کو ان کے قریب لے آتے ہیں تاکہ وہ ان کی یہ مشکلات کم ہو جائیں۔
ڈاکٹر مختار خان نے کہا کہ ان کا ادارہ حسن فاؤنڈیشن گزشتہ 10-11 برسوں میں تھر کے لگ بھگ 2500 دیہاتوں میں سے 700-800 دیہاتوں میں پانی کے نلکے مفت نصب کر کے دے چکا ہے اور اس وقت ہر روز وہ 2 نلکے نصب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حسن فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد تو تھر کی خواتین کی زندگیوں سے پانی بھرنے کی مشقت کا خاتمہ ہے، لیکن اس مشن کے ذریعے اگر تھر کی خواتین کی زندگی سے میلوں دور سے روزانہ پانی بھرنے کی مشقت ختم ہو گئی تو اس سے نہ صرف ان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی بلکہ تھر کے علاقے میں آخر کار ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
ہمارا پانی جو ہے یہ صاف ہوتا ہے، ان کو قریب مل جاتا ہے، ان کو دن میں تقریباً ہر ایک عورت جب جاتی ہے یہ واک کر تو ان کی ڈیلی نیوٹریشن زیادہ سے زیادہ 1200-1300 کیلری ہوگی، تو ان کا تو بس ایک بریڈ لوف ہوتا ہے، ان کو لسی ہوتی ہے، مرچی کے ساتھ کبھی کچھ کھا لیا تو یہ ان کا لنچ ہوتا ہے، تو یہ 1200-1300 کیلریز میں اس میں سے کم از کم 200-300 کیلریز تو ضائع ہوتی ہیں صرف پانی لانے میں۔ تو اگر آپ ان کو پانی دیتی ہیں تو آپ نے ان کو 1/3 نیوٹریشن دی۔ تو پھر پارکر کے علاقے میں تقریباً 49% بچے جو پیدا ہوتے ہیں یہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں، تو جتنے یہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کو اور پرابلمز بھی زیادہ ہوتے ہیں پھر۔ تو یہاں پہ جو مورٹیلٹی ہے، انفینٹ مورٹیلٹی اور چائلڈ مورٹیلٹی، یہ انفارچونیٹلی دنیا کے سب سے زیادہ جگہوں میں جو ہے وہاں اس میں شمار ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں چائلڈ مورٹیلٹی 8.7% ہے، یہاں پہ کم از کم یہ 30% کے قریب ہوگی۔ یہاں پہ ایگزیکٹ کلیئر کٹ ڈیٹا نہیں اویلیبل، لیکن اندازے سے جو بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں تو پریگنینسیز 7 سے لے کے 11 تک پریگنینسیز ہو جاتی ہے، تو ان میں آلموسٹ 25-30% بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی 5 سال کی عمر سے زیادہ ان کی عمر نہیں بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر ان کو یہ نیوٹریشن سیونگ ہو جائے، ان کو یہ ٹائم کا سیونگ ہو جائے، پانی اچھا ان کو ملے، قریب ملے، تو انشاءاللہ اس سے انفینٹ مورٹیلٹی، چائلڈ مورٹیلٹی میں بھی فرق پڑے گا، ڈائریل ڈیزیز یہاں پہ کم ہو جائیں۔
یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, ہم اس سے نکلنے والے نہیں ہیں جب تک ہر ایک گاؤں میں, اب تھرپارکر میں تقریباً 2325 کے قریب گاؤں ہیں پورے تھرپارکر کے علاقے میں, تو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اور اس کو ہم پورا کریں گے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک ہر ایک گاؤں میں پمپ نہیں لگ جاتا, تاکہ ہر ایک گاؤں میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہو عورتوں کے لیے.
یہ تھے تھر کے علاقے کی خواتین کے گھروں کے قریب پانی کے نل کے نصب کرنے کے مشن میں مصروف ادارے حسن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر, میشیگن کے پاکستانی امریکی کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر مختار خان, جنہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ اگلے 3 برسوں میں تھر کے ہر ہر دیہات کی خواتین کے لیے ان کے گھروں کے قریب پانی کے پمپس نصب کر کے انہیں میلوں دور سے پانی بھر کر لانے کی مشقت سے نجات دلا دے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
حال ہی میں پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل کوہنور نے خواجہ سرا کو بطور نیوز کاسٹر ملازمت فراہم کی ہے اور اس اقدام کو سوشل میڈیا پر خاصی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. مرویہ ملک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کر رکھی ہے.
فیملی نے جسٹ میٹرک تک مجھے تعلیم دلائی, اس کے بعد پھر میک اپ آرٹسٹ کا کورس کیا ہوا تھا, ڈفرینٹ پارلرز میں کام کر چکی تھی, آگے مزید پڑھنا چاہتی تھی لیکن فیملی ایکسیپٹینس نہیں تھی, ظاہر سی بات ہے, تو فیملی کی سپورٹ بالکل بھی نہیں تھی فائنینشلی, تو خود ہی سب اسٹرگل کیا, خود ہی پنجاب بک آف کالجز میں ایڈمیشن لیا, اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لیا اور مزید پڑھی, اور اس کے بعد ماڈلنگ کی آفر آ گئی, ماڈلنگ میں بھی کافی زیادہ شوز کیے, اس کے بعد پی ایف ڈی سی سن سلک میں ایز اے شو اسٹاپر بھی پرفارم کرتی رہی, وہاں پہ بھی فیشن انڈسٹری میں بھی ہسٹری قائم کی. کوہنور نیوز چینل جو ہے وہ ری لانچ ہونے جا رہا تھا, تو آج سے 3 ماہ پہلے انٹرویوز کا سلسلہ جاری تھا نیو اینکرز وغیرہ اور باقی ٹیم کا, تو مجھے اس چیز کا پتا چلا, تو ظاہر سی بات ہے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی, ظاہر سی بات ہے میرے بھی وہی پرابلمس ہوں گے جو ایک عام ٹرانسجینڈر کے پرابلم ہوں گے, میرے بھی وہی ایشوز ہیں جو کہ عام ٹرانسجینڈر, تو بس اپنے ٹرانسجینڈر کے رائٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی, نہ صرف کوشش کرنا چاہتی ہوں بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کروانا چاہتی ہوں.
مارویہ ملک کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کو مزید مواقع دینے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے,
بالکل سوسائٹی چینج ہو رہی ہے, لوگوں کی ذہنیت چینج ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ کافی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن میں اس چیز سے خوش بھی ہوں, لیکن میں یہ چیز بھی سوچتی ہوں کہ آخر کیا ہمارے پاکستان کی سٹیٹ اتنی سوئی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا رائڈ ہمیں مانگ کے لینا پڑتا ہے, کیا سٹیٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیا صرف آئی ڈی کارڈ کا ہی ان کا رائٹ تھا اور کوئی بیسک نیڈ نہیں ہے اور کوئی رائٹ نہیں ہے, کیا ہمیں پراپرٹی کے رائٹ کے لیے, کیا ہمیں باعزت شہری بننے کے رائٹ کے لیے, کیا ہمیں سوسائٹی میں ایکسیپٹینس کے رائٹ کے لیے, کیا ہمیں ہر چیز کے رائٹ کے لیے اتنے ہی برسوں سٹرگل کرنی پڑے گی, آخر کب تک؟
دوسری طرف کوہنور نیوز چینل کے مالک جنید انصاری کا کہنا تھا,
میرے لیے بڑی نارمل ہے, دیکھیں میں ایک اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک انسان ہے, ایک ہیومن ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کے اوپر تو مجھے کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں تھا, نہ ہی مطلب انفیکٹ نہ ابھی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک انسان ہے اور میں نے ایک انسان کو دیا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. بیسکلی یہ ہے کہ مطلب کافی ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس ٹائم ہے, ٹھیک ہے, کافی زیادہ لوگ ہیں, مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 70% ہیں جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو, میرے ٹیچرز ہیں جن سے میں نے اسٹڈی کیا, ان کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جنید وی آر پراؤڈ آف یو کہ تم نے ایک دروازہ کھولا ہے.
گزشتہ سال ہونے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10,500 خواجہ سرا ہیں, لیکن اس برادری سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. پاکستان میں امتیازی سلوک کے شکار اس طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی سمیت مختلف اقدام بھی دیکھنے میں آ چکے ہیں, اور 2017 میں پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کو جنس کے خانے میں ایکس لکھ کر پاسپورٹ جاری کرنے کا کام بھی شروع ہوا ہے. اس سے قبل کراچی سے تعلق رکھنے والی کامی سیٹ پہلی خواجہ سرا ماڈل کے طور پر نام بنا چکی ہیں. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر کرٹس بائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔